شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ.
خلیل و نجی، مسیح و صفی، سب ہی سے کہی کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے.
تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کی جاتی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الفت، اور آپ کے دیوانوں کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، ان کے احوال بیان کی جاتے ہیں. آج بھی ایک بہت ہی پیاری شخصیت، بہت ہی بڑے مرتبے پر فائز، علم، فقہ اور تقوی، پرہیزگاری، سخاوت آپ کی پہچان ہے. وہ کون سی شخصیت ہے؟ انشاءاللہ سلسلے میں آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا. آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے امام ہو تو ایسا. آپ سوچئے وہ کون سے امام ہوں گے جو تقوی میں بھی امام ہیں، جو سخاوت میں بھی امام ہیں، علم فقہ میں بھی امام ہیں، علم حدیث میں بھی امام ہیں، اور کئی فقہا، کئی محدثین کے استاد ہیں. امام ہو تو ایسا انشاءاللہ سلسلے میں کلام ہوگا. آئیے اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں. تلاوت قرآن مجید نہایت توجہ کے ساتھ سنیے اور قرآن کی برکتیں حاصل کیجیے. آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
ماشاء اللہ. آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزے جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن اسے ایک ایسا نور عطا کیا جائے گا کہ وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو زندگی گزارنے کا اہم ترین نسخہ عطا فرمایا ہے، 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے، اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی کم از کم 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیے. 313 مرتبہ درود پاک آج ہی سے پڑھنا شروع کر دیں اور روزانہ کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت نصیب ہوں گی. سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ. اسی عرفہ و اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے. ہمارے سلسلے میں عربی بولنے والے مبلغ بھی ہیں, بنگلہ بولنے والے مبلغ, پنجابی بولنے والے, میمنی بولنے والے, پشتو بولنے والے, سندھی بولنے والے مبلغ موجود ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے امام ہو تو ایسا. میں آپ کے سامنے ایک حکایت بیان کر رہا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیے گا, انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. چنانچہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام سیدنا امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار کی طرف گئے تو ایک نوجوان جو کہ تجارت میں بڑا ماہر تھا اپنی دکان پر کام کاج میں مصروف تھا. امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وہاں سے گزر ہوا اور اس نوجوان پہ نظر پڑی تو اس نوجوان سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلام و دعا کے بعد کلام کیا اور پوچھا بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تجارت کرتا ہوں, کاروبار کرتا ہوں, بزنس کرتا ہوں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ علم دین کی طرف راغب کیوں نہیں ہوتے, علماء کی صحبت میں کیوں نہیں جاتے, درس گاہوں کی طرف بھی جایا کریں. اس نوجوان نے کہا کہ میں علماء کی صحبت میں بہت کم جاتا ہوں, کاروبار میں مصروف رہتا ہوں. امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کو ترغیب دلائی کہ آپ علم دین کی طرف راغب ہوں اور ارشاد فرمایا کہ میں آپ کی پیشانی میں سعادت کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں. اب اللہ کے ولی تھے, بزرگ تھے, عالم دین تھے, بہت بڑے محدث تھے. آپ کی بات تاثیر کا تیر بن کے اس تاجر کے دل میں اتر گئی. نوجوان تاجر تھا. چنانچہ وہ تاجر اپنی کہانی بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ میری دل کی دنیا زیر و زبر ہوئی اور میرا ذہن تبدیل ہو گیا اور علم دین حاصل کرنے کا مجھے شوق ہوا, تو چنانچہ میں نے علماء کی طرف رغبت کی. تو میں نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ مجھے کون سا علم حاصل کرنا چاہیے. تو کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم قاری بن جاؤ, قراءت کا علم حاصل کرو کہ اس سے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا. کسی نے جواب دیا کہ تم علم حدیث میں مہارت حاصل کر لو تاکہ تم محدث بن جاؤ گے, لوگ تم سے روایات بیان کریں گے. کسی نے کہا علم کلام کی طرف توجہ کرو تاکہ مناظرے کرو گے, لوگوں پر فوقیت حاصل کرو گے. کسی نے کہا علم فلسفہ کی طرف جاؤ تاکہ تم لوگوں کو جواب دینے میں ماہر ہو جاؤ. کسی نے کہا علم نحو میں تم کامل ہو جاؤ, علم صرف میں کامل ہو جاؤ. مگر میری توجہ ان کی طرف نہ گئی. وہ نوجوان تاجر جس کا ذہن تبدیل ہوا تھا علم کی طرف آیا تھا, کہا میں نے بڑی جستجو کی اور جستجو کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات جو ظاہر ہوئی کہ مجھے علم فقہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے. چنانچہ اس نوجوان تاجر نے علم فقہ کی طرف توجہ کی, علماء کی صحبت میں حاضر ہونے لگے اور فقہ کا علم حاصل کیا. فقہ کا علم حاصل کرتے 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 اتنے بڑے مرتبے پہ پہنچ گئے کہ وقت کے امام بن گئے. پیارے اسلامی بھائیو, آپ جانتے ہیں وہ کون سی شخصیت تھی, وہ نوجوان تاجر کون تھا کہ بزرگ کی بات اس کے دل کے اندر اتر گئی؟ وہ کوئی اور نہیں, امام الائمہ, کاشف الغمہ, سراج الامہ, امام اعظم, فقیہ افخم, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. وہ نوجوان تاجر تھے, علم دین کی طرف راغب ہوئے اور کتنے بڑے امام بنے کہ امام اعظم کا مرتبہ فقہ میں حاصل کر لیا. امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت پر ہم کلام کر رہے ہیں, آپ کو بہت بڑا مرتبہ حاصل ہے. آج بھی دنیا کے کونے کونوں میں لوگ آپ کے مقلد ہیں, حنفی ہیں, کروڑوں لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی حنفی ہیں, امام اعظم کے پیروکار ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. امام اعظم سے سوال ہوا, کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا کہ لوگ آپ کے سامنے زانوے تلمس طے کرتے ہیں, ہزاروں آپ کے شاگرد ہیں. روایتوں میں لکھا 70,000 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں بڑی پیاری بات ہے, کہنے لگے کہ مجھے یہ جو مرتبہ ملا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جس چیز کا علم ہوتا میں لوگوں تک پہنچانے میں کنجوسی نہیں کرتا, اور جس بات کے بارے میں معلوم نہ ہوتا پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتا. یعنی امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں, اس وجہ سے مجھے یہ مرتبہ ملا ہے. اب ہمیں غور کرنا چاہیے, میں تاجر ہوں, میں ایک دنیاوی اسٹوڈنٹس ہوں, میں اگر اپنے کاروبار میں لگا ہوں یا میں نوکری پیشہ ہوں یا میں کسی اور شعبے سے وابستہ ہوں, کیا میں تعلیم و تعلم دین کی طرف, علم دین کی طرف میری کوئی رغبت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ, پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, کہ میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ میں قطب یعنی غوثیت کے مرتبے پر فائز ہو گیا. علم دین کی بڑی یہاں اہمیت کا پتہ چلتا ہے. بہرحال آج سلسلہ ہے امام ہو تو ایسا امام اعظم فقیہ افخم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں، پھر مبلغین کی طرف چلتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 70 سن ہجری میں کوفہ شہر میں پیدا ہوئے اور 150 سن ہجری میں 80 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. 2 شعبان المعظم آپ کا یوم عرس ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان، آپ کے والد کا نام ثابت، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ اور القابات بے شمار ہیں. ان میں ایک مشہور امام، ایک مشہور لقب امام اعظم بھی ہے، سراج الامہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو، آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. اللہ ہمیں آپ کی برکت عطا فرمائے اور قیامت کے دن بھی آپ کے گروہ میں، آپ کے زمرے میں ہمیں اٹھائیں. آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یوسف بھائی، میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ذکر کیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تاجر تھے اور پھر علم دین کی طرف آئے، تو علم دین اور تجارت دونوں کو آپ نے جاری رکھا. اگرچہ آپ تدریس بھی کرتے تھے، علم دین کے حلقے میں تشریف فرما رہتے تھے، مگر تجارت بھی جاری تھی. تو تجارت اور علم دین دونوں کا ایک ساتھ چلنا، یہ آج کے دور میں امام اعظم کے حوالے سے کچھ اور آپ کے پاس واقعات ہو تو بیان فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اولاً تجارت کیا کرتے، جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ وہ تجارت کیا کرتے اور ساتھ ساتھ درس و تدریس کا عمل بھی کیا کرتے،
ماشاءاللہ.
اب آپ کا اس انداز تجارت میں بھی آپ کا کیا انداز تھا کہ آپ تجارت کے دوران بھی اس بات کا خیال رکھتے کہ میری تجارت سے زیادہ لوگ بھلائی حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ خیر خواہی حاصل کریں، مگر تجارت میں شرعی اصولوں کی پاسداری خود بھی فرمایا کرتے اور اپنے ساتھ بزنس کرنے والوں کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے.
یعنی تجارت کے جو دنیاوی اصول ہے وہ بھی اور جو شرعی اصول ہے وہ بھی. یعنی آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آج بھی تاجروں کو ان دونوں سمتوں کو لے کر چلنا پڑے.
بالکل. اچھا، اس میں ایک اور بات ملتی ہے کہ نہ صرف خود اس پر عمل کرتے بلکہ اپنے ساتھ تجارت کرنے والوں کو بھی اس کی پاسداری کا حکم فرماتے، اس کی تاکید فرماتے. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اس ضمن میں آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن علیہ رحمۃ الرحمن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تجارت فرمایا کرتے.
ٹھیک ہے.
ایک بار امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مال تجارت ایک کنسائنمنٹ، آپ چونکہ کپڑے کا کاروبار فرمایا کرتے اور کپڑے میں بھی ریشم کے کپڑے کا جو قیمتی کپڑا ہوتا ہے اس کا کاروبار فرمایا کرتے،
بہت بڑے تاجر
تھے. اچھا، پھر جب یہ کنسائنمنٹ آپ نے جب حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن کی طرف بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کنسائنمنٹ میں تھوڑا سا نقص ہے، اس کپڑے میں تھوڑا سا
عیب ہے،
چنانچہ جب آپ اسے فروخت کریں تو اس کو اپنے گاہک کو، اپنے بائر کو یہ ضرور بتائیے گا کہ اس میں جو ہے وہ عیب ہے. اب کچھ عرصے کے بعد امام اعظم نے پھر اس بات کو یاد رکھا.
کیا بات ہے.
کچھ عرصے کے بعد پھر معلوم کیا کہ اے حفص، وہ کپڑے جو میں نے آپ کی طرف بھیجا تھا، وہ کنسائنمنٹ جو میں آپ کی طرف بھیجا تھا، وہ بہت بڑا کنسائنمنٹ تھا، اس کا کیا بنا؟ تو حضرت سیدنا حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تو میں نے بیچ دیا. تو آپ نے فرمایا کیا اس میں جو عیب تھا وہ بھی آپ نے اپنے بائر کو بتا دیا تھا؟ تو سیدنا حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اچانک سے یاد آیا، کہا نہیں، وہ تو میں بتانا بھول گیا.
اللہ.
اب امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا، اچھا آپ یہ بتاؤ کہ وہ کنسائنمنٹ آپ نے کس کو بیچا ہے؟ سیدنا حفص فرماتے ہیں کہ میں تو وہ بھی بھول گیا ہوں کہ یہ میں نے کس کو بیچا ہے. اب یہاں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف اس کپڑے سے حاصل ہونے والی منافع، یعنی اس کا جو پروفٹ تھا، صرف اس کو نہیں بلکہ اس کنسائنمنٹ کی ٹوٹل کاسٹ، اس کی ٹوٹل جو اماؤنٹ تھی، اس کو راہ خدا میں صدقہ
کیا بات ہے. سبحان اللہ.
اب یہاں پر ہمیں جو اس واقعے میں مدنی پھول ملتا ہے، آپ کی سیرت سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، بالخصوص ہمارے تاجر اسلامی بھائی، کہ آج ہم کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں ہم اپنی تجارت کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں. ہم تو جو ہے وہ جان بوجھ کر عیب کو چھپا کر چیزیں فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے وہ تجارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اگر بچہ کوئی کسی کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر لوٹنے میں کامیاب ہو جائے تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اسے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ تم نے جو ہے اب کاروبار کرنا سیکھ لیا ہے،
تم نے لوگوں کو چکمہ دینا کا،
اب جو ہے تم نے جو ہے وہ کاروبار میں اس کی ہم جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہیں. حالانکہ ایسا ہونے کے بجائے ہمیں اپنے بچے کی مدنی تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹا جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کاروبار کرنے کے بجائے سچ کہہ کر جو ہے وہ کاروبار کیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جھوٹ کی وجہ سے, اس کے وبال کی وجہ سے ہمارا دیگر مال بھی جو ہے
وہ تو نفع ہو جائے مگر وہ بعد میں نقصان کا سبب بنے. اور جو آپ نے بات بولی اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی کہ امام اعظم بہت بڑے تاجر تھے.
جی جی جی.
تو اب ہمارے معاشرے میں جو بہت بڑا تاجر ہوتا ہے وہ بہت بڑا عالم نہیں ہوتا.
بالکل.
تو امام اعظم جہاں بہت بڑے یعنی تاجر اعظم تھے, یوں کہہ لیں ہم بہت بڑے تاجر تھے, تو امام اعظم فقی اعظم بھی تھے, محدث بھی تھے, اور تقوی میں بھی بڑے پرے ماشاءاللہ مرتبے پر.
آپ کی سیرت میں ایک اور چیز ملتی ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ قرض دیا کرتے.
کیا بات.
آپ جو ہے وہ لوگوں کی خیر خواہی کی نیت سے لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کی سیرت کا اور ملتا ہے کہ ایک بار آپ نے ایک غیر مسلم کو جو ہے وہ قرض دیا.
جی جی.
کچھ عرصے کے بعد اس کے گھر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو وہاں پر دیکھا کہ پانی کا ایک جمع تھا, کوئی کیچڑ سا بن گیا ہوا تھا. تو آپ کا گزرتے ہوئے پیر جو ہے وہ اس پانی میں لگا تو کچھ چھینٹے جو ہے وہ اس غیر مسلم کی دیوار پر جا کر لگ گئے.
اچھا.
اب امام اعظم ابو حنیفہ پریشان ہو گئے کہ میں اس کی دیوار کو اگر صاف کرتا ہوں تو اس کی دیوار کی مٹی جڑ جانے کا اندیشہ ہے.
گارے کی بنی ہوئی.
گارے کی بنی ہوئی.
ٹھیک ہے.
اچھا اب اگر صاف نہیں کرتا تو اس پر عیب ہو گیا ہے کہ کیچڑ لگ گیا. اسی شش و پنج میں آپ نے جو ہے وہ اس مجوسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. اب اس نے جب آپ کو دیکھا تو وہ سمجھا کہ آپ جو ہے قرض وصول کرنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ جو ہے ٹال مٹول کرنے لگا. گویا اس مجوسی نے نکل کر ٹال مٹول کرنا شروع کر دی. لیکن امام اعظم نے فرمایا کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری وجہ سے آپ کی دیوار پر جو ہے یہ کچھ کیچڑ لگ گیا ہے, میں اس کیچڑ کو کس طریقے سے صاف کروں. اب وہ جب غیر مسلم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حقوق العباد کے معاملے میں بے قراری اور خوف خداوندی کا جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو بے حد متاثر ہوا اور اس طرح بولا کہ اے مسلمانوں کے امام, دیوار کی کیچڑ تو بعد میں صاف ہوتی رہے گی, پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان بنا دیجیے. گویا وہ غیر مسلم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ دیکھ کر مسلمان ہو گئے.
کیا بات.
جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ, تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ. جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ, تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ. ہے علم و تقویٰ کے سنگم امام اعظم ابو حنیفہ, ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ.
امام اعظم ابو حنیفہ کے تقوی, آپ کی تجارت, آپ کی پاکیزگی اور آپ کی شرافت کا ذکر ہو رہا ہے. الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. اگر ہم تاجر ہیں تو ہمیں ان صفات کو اختیار کرنا چاہیے, تاجر نہیں بھی ہیں تو تقویٰ تو ہر مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین
کچھ بات
کالز
ہیں,
کال لے لیں پھر آپ کی طرف انشاءاللہ بڑھتا ہوں. جی کال سنائیے گا.
میرا نام محمد آصف اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رو سلسلہ کر رہا ہوں. ان میں میرا سوال ہے کہ امام اعظم جو بولے ہیں, امام اعظم اعظم رمائنہ تو بہت بڑا ہو, تو یہ کتنا بڑا امام تھا, انہیں متعلق آپ جواب عنایت فرما دو, اور کوئی ول والی میں نعت اگر سنا دو تو جزاک اللہ خیرہ.
آمین. قطری میں سوال کر رہے تھے بھائی, امام اعظم کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں, اعظم کہنے کی کیا وجہ ہے؟ راشد بھائی آپ سے انشاءاللہ پوچھوں گا, آپ کی فرمائش شاید پوری کر دوں. جی اگلی کال سنائیے گا.
زین العارفین اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. نعت خواں اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ منقبت سنا دیں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آخری میں ہمارے عدنان بھائی سنائیں گے. اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جبکہ امام اعظم صحابی نہیں, تو آیا کہ غیر صحابی کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا جائز ہے؟
دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ خالی صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا خاص نہیں ہے. رضی اللہ تعالی عنہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو, یہ دعا ہے, یہ اللہ تعالی کے نیک بندوں کے ساتھ کہا جا سکتا ہے. اگرچہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں, یعنی صحابہ کرام کی صحبت آپ نے اختیار کی, زیارت کی ہے. قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عن، اس طرح کے ہیں ارشادات موجود ہیں. تو رضی اللہ عنہ یہ دعا ہے جیسے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دعا ہے، تو یہ کہنے میں حرج نہیں ہے، اگرچہ ہمارے یہاں رائج یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اگر امام اعظم کے ساتھ بھی کوئی رضی اللہ عنہ کہتا ہے تو شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں. جی اگلی کال.
میں زاہد اتاری پونے ہند کے شہر سے بول رہا ہوں. آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ مجھے مفتی آدم ہند کا بڑا پیارا لکھا ہوا کلام بہار جا فضا تم ہو نسیم گلستہ تم ہو سنا دیا جائے.
عدنان بھائی اس کو لکھ لیجئے، بہار جا فضا تم ہو. جزاک اللہ آپ نے کالس کی، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. جمیل بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے.
جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یوسف بھائی جو ارشاد فرما رہے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقوی، اور آپ کا جب وہاں اس راستے سے گزر ہوا اور وہ کیچڑ دیوار پر گیا اور ایک غیر مسلم دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں کے امام آپ دیوار بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے میرے دل کو صاف کر دیں مجھے کلمہ.
ماشاء اللہ
یہ ایک کردار ہے، اور ایسا اعلیٰ کردار کہ اگر کسی بھی مسلمان کو دیکھا جائے اس کے اندر اگر یہ کوالٹی ہو، اس طرح کا اس کے اندر ایمان ہو، تقوی ہو، خوف خدا بندی ہو، تو ہر غیر مسلم مسلمان کو دیکھ کر کے ایمان لے آئے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو تقوی تھا اور اللہ تبارک و تعالی سے کس قدر آپ ڈرتے تھے، خوف رکھتے تھے. سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم گزر رہے تھے راستے سے کہ اچانک بے خیالی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب پیر پڑا تو لڑکے کی چیخ نکلی اور اس نے کہا یا شیخ الا تخاف القصاص یوم القیامہ،
اللہ
اے جناب اللہ کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے انتقام خداوندی سے نہیں ڈرتے؟
اللہ
بس یہ سننا ہی تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ پر غشی طاری ہوئی اور آپ بے ہوش ہو گئے.
اللہ
کچھ دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ ایک چھوٹے سے بچے کی ایک بات پر آپ بے ہوش ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کیا معلوم کہ یہ آواز غیبی ہو میری ہدایت کے لیے.
اللہ اللہ
اس قدر آپ خوف کر رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالی. اب یہاں ہمارے لیے ایک مدنی پھول یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اس وقت ہمارا کیا عمل ہے، کیا کر رہے ہیں دنیا میں، چونکہ ہم بھی رہ رہے ہیں، اور ہمارا کردار کیا ہے. جب کوئی غیر مسلم مسلمان کو دیکھتا ہے تو آج کل کیا کہتا ہے؟ ایک وقت تھا، ایک دور تھا، کوئی غیر مسلم جب کسی مسلمان کو دیکھتا تھا، اسلام کے بارے میں پڑھتا سنتا تھا تو اس کی طرف رغبت ہوتی تھی. آج کردار تبدیل ہو گیا ہے، اسلام سے دوری ہو، نماز تک نہیں پڑھی جا رہی ہے. جب مسلمان ان اسلاف کے راستوں کو اپنائیں گے، اپنے کردار کو اچھا کریں گے، تو غیر مسلم جوک در جوک اسلام میں داخل.
ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے یہ یادیں تازہ کی. ابھی پچھلے دنوں کا یہ واقعہ ہے کہ کہیں گزر رہے تھے راستے میں، پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھروانے کے لیے رکے، تو نگرانی شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں کا یہ مدنی حلیہ، امامہ، داڑھی، زلفیں اور یہ سفید لباس دیکھ کر ایک غیر مسلم اسلام سے متاثر ہوا، تھوڑی دیر آپ سے سوالات کیے، تھوڑی دیر کی انفرادی کوشش میں الحمدللہ عزوجل اس کردار، ظاہری کردار کو دیکھ کر وہ غیر مسلم مسلمان ہو گئے. تو ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی انعامات پر عمل کریں، انشاءاللہ عزوجل پھر وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ عزوجل ایک عروج و ترقی اور مسلمانوں کو انشاءاللہ عزوجل دیکھ دیکھ کر لوگوں کو محبت پیدا ہوگی اور اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ پیدا ہوگی. اپنے راشد بھائی یہ سوال انہوں نے کیا تھا کہ امام اعظم کہتے ہیں، غالباً ان کا سوال دو طرح کا تھا نا، ایک تو ہے کہ امام اعظم کا مرتبہ کیا تھا، دوسرا یہ کہ امام اعظم کیوں کہتے ہیں. امام اعظم تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو کیا اس کا
جواب
دونوں کا
مقام و مرتبہ بیان
دونوں دے دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا فضل و کرم ہے،
الحمدللہ.
اور آپ کے دنیا میں جلوہ فرمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء ہیں، خواب و محدثین ہو، مجتہدین ہوں، فقہا ہوں، کسی بھی طبقے کے علماء ہوں، ان کا شجرہ علمی اگر آپ دیکھیں، یعنی انہوں نے کس سے پڑھا، کس کی شاگردی اختیار کی، ان کے استاد کون تھے، ان کے استاد کون تھے، تو کسی بھی شخصیت کی، کسی بھی امام کا اگر آپ شجرہ علمی دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں جا کر وہ امام اعظم سے جا ملتا ہے. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے امام الائمہ. ائمہ جو ہے یہ امام کی جمع ہے. امام الائمہ کا معنی ہوگا اماموں کا امام. اب ویسے تو کئی محدثین ہیں، کئی مجتہدین ہیں جن کا آپ سے اس اعتبار سے ریلیشن ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ صرف ائمہ ثلاثہ جو ہیں، یعنی ایک تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک امام مالک، ایک امام شافعی، ایک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ چار وہ شخصیات ہیں کہ ساری امت ان چار اماموں کو فالو کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے احکامات پر عمل کرتی ہے ان کی ہدایت کے مطابق. اور اسی طرح اگر محدثین میں دیکھو تو لاکھوں سینکڑوں محدثین ہیں, لیکن چھ آئمہ جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں جن کو کہا جاتا ہے آئمہ ستہ, جن کی چھ کتابیں ہیں صحیح سیاہ ستہ جس کو کہا جاتا ہے, بخاری مسلم ترمذی وغیرہ. تو میں اختصار کے ساتھ ان آئمہ ثلاثہ یعنی وہ جو فقہا اور مجتہدین کے طبقے میں ہیں ان کا شجرہ علمی اور جو سیاہ ستہ کے مصنفین ہیں ان کا شجرہ علمی پڑھتا ہوں, اس سے انشاءاللہ یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی کہ آپ اماموں کے امام امام الائمہ ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کا فقہ میں اور اجتہاد میں مقام اور مرتبہ ہے وہ ہیں امام مالک,
ٹھیک ہے,
اور لاکھوں کروڑوں مسلمان ان کی تقلید کرتے ہیں اور مالکی کہلاتے ہیں. یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ بلا واسطہ امام اعظم کے شاگرد.
ماشاءاللہ.
تیسرے نمبر پر آتے ہیں امام شافعی. اب امام شافعی کون ہیں؟ امام اعظم کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف, امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام محمد, اور امام محمد کے شاگرد کا نام ہے امام شافعی.
کیا بات.
چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل. ان کا شجرہ علمی یہ ہے کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف, امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام محمد, امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی, اور امام شافعی کے شاگرد کا نام ہے امام احمد بن
حنبل.
یہ تو ہو گئے ائمہ ثلاثہ کہ وہ بال واسطہ یا بلا واسطہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. اب آئیں سیاہ ستہ کے مصنفین کی طرف, جو سر فہرست امام بخاری, اور جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے, بڑا اعلیٰ مرتبہ, اور آپ کی کتاب کو وہ مقبولیت تامہ حاصل ہے کہ قرآن کے بعد مسلمان جس کتاب کو فالو کرتے ہیں اور جس پر اعتماد رکھتے ہیں وہ ہے صحیح بخاری. اب امام بخاری اور امام اعظم ان میں کتنے واسطے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی دسویں جلد میں بھی امام بخاری کا شجرہ علمی بیان فرمایا. وہ شجرہ علمی اس طرح ہے کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف, امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام محمد, امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی, امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل, اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد کا نام ہے امام بخاری.
کیا بات.
اور امام بخاری جو ہیں, امام بخاری یہ امام مسلم کے استاد.
کیا بات.
تو امام بخاری جو ہیں وہ پانچویں درجے میں امام اعظم کے شاگرد, اور امام مسلم جو ہیں وہ چھٹے درجے میں آ کے امام اعظم کے شاگرد. اس کے بعد آتا ہے مرتبہ امام ابو داؤد کا مسلم کے بعد. تو ان کا شجرہ علمی اس طرح ہوگا کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف, امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام محمد, امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی, امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل, اور امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد کا نام ہے امام ابو داؤد.
ماشاءاللہ.
اور امام ابو داؤد امام نسائی کے استاد ہیں.
یہ تو یہاں ساتویں نمبر
وہ آ گئے. ایک رہ گئے امام ابن ماجہ. یہ کون ہے؟ امام اعظم کے ایک شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے شاگرد کا نام ہے ابو بکر بن ابی شیبہ, اور ابو بکر بن ابی شیبہ کے شاگرد کا نام ہے امام ابن ماجہ.
کیا بات.
ہاں, تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے امام الائمہ, اماموں کا امام, اور اسی نسبت سے کہا جاتا ہے امام اعظم. اچھا, اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے یا وسوسہ آتا ہے کہ امام اعظم تو سرکار کی ذات ہے,
ٹھیک ہے,
علیہ الصلوۃ والسلام. تو یاد رکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ہر مسلمان کا اعتقاد ہے اور کوئی چیز اس کا انکار کرتا بھی نہیں ہے, کہ خدا کی کل خدائی میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم حضور علیہ
السلام,
اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑے امام اعظم حضور علیہ السلام. غوث کا معنی ہوتا ہے مددگار. تو خدا کی کل خدائی کے سب سے بڑے غوث اعظم حضور علیہ السلام. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم اور عطا سے آپ کے متبعین اور آپ کی امت کے جو علماء ہیں, جو شخصیات ہیں, ان کو کوئی سٹیٹس نہ ملے. تو امام اعظم جو کہا جاتا ہے, معاذ اللہ, انبیاء یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام, یہ صحابہ کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا, بلکہ صحابہ کے بعد امام اعظم کے دور میں, اس دور سے لے کے آج تک اور تا قیامت جتنے علماء ہوں گے اور جتنے ائمہ ہوں گے ان اماموں کے امام ہیں, اس نسبت سے کہا جاتا ہے امام اعظم. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ سب سے بڑا سچ بولنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سچ بولے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا مظہر حضرت ابو بکر بنتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے صدیق. سب سے بڑا
اللہ بولتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے.
جی,
سب سے بڑا کا لفظ اللہ کے لیے
صدیق اکبر.
اسی طرح سب سے بڑا سچا,
حق کو باطل میں فرق کرنے والی سب سے بڑی ذات اللہ کی. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس حق کو باطل میں فرق کرنے والی صفت کا مظہر جب عمر بن خطاب بنتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے فاروق اعظم. اسی طرح سب سے بڑا غنی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت غنا کا مظہر جب عثمان بنتے ہیں تو کہا جاتا ہے عثمان غنی. اور سب سے بڑا مددگار, سب سے بڑا مولا اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کا جب مظہر
علی بن ابو طالب بنتے ہیں تو کہا جاتا ہے مولا مشکل
ماشاءاللہ
تو وہ بھی کیا ہوگی
بس وسا بھی کٹ گیا ہوگا اور پتہ چل گیا ماشاءاللہ
اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اور ان کے مرتبے کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا روایت کرتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر فخر فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فخر فرماتے ہیں اور میری امت میں ایک شخص ہے جس پر میں فخر کروں گا جس کا نام نعمان اور اس کی کنیت جو ہے وہ ابو حنیفہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ
ایک دوسری روایت یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام مجھ پر فخر کریں گے اور میں ابو حنیفہ پر فخر
ماشاءاللہ احمد بھائی علم حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا منزلت کیا مقام رکھتے ہیں اس کے بارے میں مدنی پھول دیجیے
اس کے بارے میں علماء نے بہت کلام فرمایا
ماشاءاللہ
اب ظاہر سی باتیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے لیکن کچھ باتیں ایسی کہ چند جو حدیث کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایسی امتیازی حیثیت حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں
ماشاءاللہ
یعنی امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا جاتا ہے
ٹھیک ہے
اب پوری بخاری شریف میں جو ایسی حدیثیں ہیں جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تین واسطے ہیں یعنی حدیث میں جو راویوں کے نام ہوتے ہیں جیسے امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے سنا اور میرے شیخ نے فلاں سے سنا اور میرے شیخ کے شیخ نے فلاں سے سنا یہ جو نام ہوتے ہیں حدیث سے متن حدیث سے پہلے اس کو سند کہتے ہیں
ٹھیک ہے
اب سند میں اگر تین راوی ہوں تو اس حدیث کو ثلاثیات کے درجے میں رکھا جاتا ہے
ٹھیک ہے
پوری بخاری شریف میں ایسی 22 حدیثیں ہیں کہ جنہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سب سے بہترین سند کہا جاتا ہے
ماشاءاللہ
یعنی ثلاثیات کہ امام بخاری اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان میں تین واسطے
ٹھیک ہے
اب بخاری شریف میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 22 ثلاثیات ہیں ان میں سے 11 ثلاثیات یعنی 11 حدیثیں ایسی ہیں کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو امام مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سند سے ان کو بیان کرتے ہیں
ٹھیک ہے
اور امام مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 10 سال تک علم حدیث اور علم فقہ پڑھتے رہے
ماشاءاللہ یوں امام بخاری امام اعظم کے شاگرد ہوئے حدیث میں
جی ہاں امیر المومنین فی الحدیث کی بات کر رہا ہوں امام بخاری کی
ماشاءاللہ
اور اس کے علاوہ جو 9 احادیث مزید ثلاثیات میں امام بخاری کی وہ بھی جو مروی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو حنفی شیوخ سے روایت کرتے ہیں
ماشاءاللہ
تو اس سے ثابت ہوا کہ 20 ثلاثیات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ملی وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کا صدقہ ہے
ماشاءاللہ
اور اس کے علاوہ حضرت علامہ ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بالکل زبردست کلام کیا کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فقہ کے علاوہ دیگر علوم پر دسترس حاصل نہ تھی بلکہ کیا کلام فرماتے ہیں حاشا للہ آپ علوم شرعیہ تفسیر حدیث اور علوم ادب و حکمت میں بحر نا پیدا کنار تھے یعنی ایسا سمندر تھے کہ جس کا کنارہ پیدا ہی
اللہ 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 اللہ
ایسا
اللہ
سمندر تھے یہ کون فرما رہے ہیں خود شافعی ہے علامہ ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الخیارات الحسان میں فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر فن کے امام اعظم امام تھے اور بعض لوگوں نے اگر جو ہے وہ غلط فہمی میں کچھ لکھا تو اس کے برعکس علماء نے ایسی باتیں لکھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے اور مزید کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر کتب صحاح کی اسانید میں اکثر جو شیوخ ہیں یعنی سیاہ ستہ جیسے ہمارے راشد بھائی نے بیان کیا ان کے جو شیوخ ہیں ان میں اکثر شیوخ حنفی ہیں
ماشاءاللہ
اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کثرت سے احادیث کو روایت نہیں کیا تو اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو درایت فی الحدیث کا ملکہ حاصل تھا
ماشاءاللہ
یعنی حدیث میں درایت رکھتے تھے تفقہ فی الدین کرتے تھے یعنی حدیثوں میں غور و خوض کرتے احادیث کی علتوں کو دیکھ کر ان سے مسائل کا استنباط کرتے مسائل نکالتے اور ہمارے پاس جو فقہ ہے اور فقہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو ایجاد کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں کہ حدیث سے جو ہے وہ علم فقہ قرآن و حدیث سے علم فقہ امام اعظم نے نکالا اور بعد والوں نے امام اعظم کی پیروی کی. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم فقہ میں مصروف تھے تو اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے احادیث کو روایت نہیں کیا. لیکن پھر بھی علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن المکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا وصال 213 سنہ ہجری میں ہوا, انہوں نے امام اعظم سے 900 حدیثیں جو ہے وہ سماعت کی,
ماشاءاللہ
900 حدیثیں. اور ان کے ایک شاگرد کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, امام ابو عبد الرحمن کے شاگرد فرماتے ہیں جن کا نام ہے بشر بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے سے کوئی حدیث کی سند بیان کرا فرماتے تو فرماتے حدثنا شہنشاہ, کہ ہمیں حدیث بیان کی شہنشاہ نے.
کیا بات ہے, کیا
آپ بتائیں کہ حدیثوں کے امام امام اعظم کو حدیث کا شہنشاہ کہیں.
امیر سنت فرماتے ہیں نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ. ماشاءاللہ علم حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال آپ کی دسترس کو بیان کیا جا رہا ہے. آئیے انہی کے ساتھ ہم مدنی چینل کی کالز ناظرین کی کالز کو بھی لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی کال سنائیے گا.
میرا نام ابو اویس شمون رضا تاری ہے, میں مدینہ الاولیاء دے نیڑے ایک شہر قادر پوراواں تو بولدا پیاں. پوچھنا میں یہ سی کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نام تا نعمان بن ثابت ہے, ان دی کنیت دے حوالے نال کہ انہاں دی کنیت ابو حنیفہ دا وجہ کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ ہے, تو یہ جو بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے آپ کا نام حنیفہ ابو حنیفہ کنیت رکھی گئی, علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ درست نہیں ہے, بلکہ آپ کی کنیت ابو حنیفہ اس کی ایک وجہ یہ لکھی کہ آپ دین حنیف کے پیروکار تھے اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے, اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی کہ آپ چونکہ تدارس یعنی علم دین سیکھنے سکھانے میں مصروف رہتے تھے, اوراق گردانی کیا کرتے تھے, لہذا اوراق کو پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. یہ دو وجوہات علماء نے کتابوں میں لکھی ہیں. جی اگلی کال.
واجد علی اتاری عرب شریف تو گل کر رہے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے, اور آج نہ موضوع سراج الائمہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ موضوع دے بیان کیتا جا رہا ہے. راشد قائمی برگاہ التجا ہے کہ آپ یہ بھی دس دو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاگرد کس نے ہے. اللہ تعالیٰ نے مدنی چینل شاد و باد رکھے, دن یارمی رات بانوی رات رکھے عطا فرماوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہاڈی بڑی بڑی مہربانی کر دے بھائی ان کو,
اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے. تہاڈے سوال دا جواب جڑا میں دے چکیا, علماء فکس تعداد بھی لکھی ہے, بعض علماء آخیا کہ تقریباً 70,000 امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگردان. اور جڑا میں مختلف علماء اور ائمہ دا شجرہ علمی پڑھیا اس تو اے ظاہر ہوندا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگرداں دا کوئی شمار نہیں کیتا جا سکتا. اج تائیں اور قیامت تک آنا والے مسلمان یا جتنے بھی علماء پیدا ہو سن سارے بل واسطہ یا بلا واسطہ امام اعظم دے شاگرد ہیں.
جی اگلی کون.
عمر فاروق میرا نام ہے, اسلام آباد سے میں بات کروں آئی 94 سے. میری والدہ بلا لو پھر مدینے کی نعت سننا چاہتی ہوں.
بلا لو پھر مدینے, انشاءاللہ. جی اگلی کون.
میرا نام سید محمد آصف رضا عطاری ہے. میری نعت خواہ سلامی سے ایک کلام کی فرمائش, مجھے یہ کلام سنا دیجئے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا, جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کون.
محمد راحت رضا اتاری بنگلہ دیشے شہر سید پور ہوئی آرز کرچی. مدانی چینل سلسلہ عالم تیرا پروانر مدھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کے امرا حنفی نیجے کے بولے تھا کہ ایک جن حنفی مسلمان کی دھرنیر تھاکتے ہوئے دویا کرے ایر اوپرے کچھ مدانی پھول پیش کرون.
ماشاءاللہ بنگلہ اسلامی بھائی نے کال ریکارڈ کروائی, آپ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے کال ریکارڈ کروائی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. عدنان بھائی فرمائشیں بہت ساری جمع ہو گئی, آپ کی طرف آؤں گا, تھوڑا سا انتظار. پہلے بنگلہ مبلغ سے مدنی پھول لے لیں. جی حضور, سوال کیا کیا انہوں نے اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر دیں, پھر بنگلہ میں آپ جواب دے دیجیے گا.
ہمارے راحت حسین بھائی انہوں نے سوال کیا کہ ایک حنفی کو کیسا ہونا چاہیے. تو پریو اسلام بھائی, باستو بھی کہ ہمارا حنفی آتے اور اتخن دھورے جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جیبون نیے انار علم نیے اور انار تکوا نیے جے آلوچنا ہلو, یہ تھے کہ اٹھائی بوجا جائے اور انار جے کاروبار چھلو بیبوسا چھلو بانیجو چھلو, یہ تھے کہ اٹھاو بوجا جائے کہ آمدر کے شتی کارے جدی آمرا نیجے کے حنفی دعوا کری تاہلے آمدر کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ انوشن کرتے ہبے انوکرن کرتے ہبے نیک عمل کرتے ہبے میتھا بولا جاوے نا کاؤ کے دھوکا دوا جاوے نا. جے بھابے آمرا آمدر اسلامی بھائی اکھون ایک گھٹنا شنالین کہ انہیں کپڑے ویوسا کرتین, کپڑے مدد کچھ نقص چل داغ چل تو کسٹمر تو نہیں گیا چل پہ جہاں جانتے پڑلین کہ انہیں بلا ہوئی کہ ار مدد ترٹی آمنی تو انہیں دیے پہ وہ سمپن ٹاکاگل راہ خدا دے دلین صدقہ کر دلین. تو جی اسلامی بھائی یہ پرشن کر سات ہوتے ہیں تخنی ہمارا باستوکی ہمارا ہنفی ہب ان شاء اللہ. تو پری پری اسلامی بھائی اور مدنی چینل درشک بندو, آج کے ہمارا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علم نیے انار شکھا نیے اور حدیث جو انہیں روایت کرتے سی ہمارا آلوچنا سنلام. آج کے ان شاء اللہ عزوجل ہمیں سنکت کچھ آرس کرو انار تکوا نیے انار پرہیزگاری نیے ان شاء اللہ ہمیں آرس کرو. دیکھن پری اسلامی بھائی الخیرات الحسانے روئے چھے تین دھارا باہک ترش بچر دھرے روزہ رکھے چھے ترش بچر جابت ایک ریکات نامازے سمپن قرآن مجید ختم کرتے تھکین, چلس بچر برن پینتالیس بچر ایشار وزو دے فجر نماز آدائی
کرتے
تکوان چلین. آج تو ہمارا ایمن رہے کہ راتے اٹھے دو ریکات نماز ہمارے دارا پڑا ہے نا, کنٹو ہمارے امام امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ چلس بچر کو علما گرام لکھے پینتالیس بچر پنت ایشر وزو دے تین کی فجر نماز آدائی کرار تکوا سمپرکے باندر سمپرکے ہمیں آرس کرتے چاچی ہمارے بنلا درشکر جو کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی بولیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان ماسے عید دن سہ باسٹی بار قرآن ختم آدائی
کرسٹی
بار رمضان ماسے. آج ہمارے یہ اوستا ہے کہ رمضان ماس آسے تو ہمارا نجر کاجکرم ویوسا بانیج نہیں یہ ہمارا بست ہو جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت با ایک لائن ہمارے دارا تلاوت ہے نا, کنٹو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ عید دن سہ باسٹی بار قرآن ختم کر رضی اللہ تعالی عنہ پرچر سمپد اللہ راستے تین کی کرتین دان صدقہ کرتین ایبوں علم شکا دانے خوبی ধৈর্যশীল ছিলেন, নিজের সম্পর্কে কৃত সমালোচনা কেবল শুনে থাকতেন, একটু রাগ করতেন না, কেউ যদি ওনাকে সমালোচনা করত কেউ যদি কোনো কুটু কথা বলতো তিনি তার জবাব দিতেন না, তিনি কি করতেন সহ্য করতেন. তো আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও সত্যিকারে ইমাম আজম ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তাআলা এর অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করে. একটি ছোট্ট একটি কথা আমি বলবো کہ علماء کرام بولیچن کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اے پوجنتو آڑائی لاکھ مسئلہ سالف کرچن.
اللہ
آڑائی لاکھ مسئلہ
تو آڑائی لاکھ ڈھائی لاکھ
ڈھائی لاکھ مسئلہ تینی سالف کرچن اور آجو اوئی شوتر نیے سالف ہوچے ایبوں قیامت پوجنتو سالف ہوتے تھاکبے. تو ہمارا باستوی کی ہمارا انیک سوبھاگوان آچی کہ ہمارا حنفی آچی
ماشاءاللہ. نان بھائی اب آپ کا انتظار کا وقت ختم ہوا, فرمائش انتخاب ماشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ
وہ کیا جو دو کرا ہے شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں پانگنے والا ایک میں
اس سولاق کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سولاق کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے
بلا
میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صدیق کا نعرہ یا رسول فاروق کا نعرہ یا رسول عثمان کا نعرہ یا رسول حیدر کا نعرہ یا رسول میرے غوث کا نعرہ یا رسول داتا کا نعرہ یا رسول خواجہ کا نعرہ یا رسول میرے رضا کا نعرہ یا رسول عطار کا نعرہ یا رسول یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے عاشق سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ عربی مبلغ بھی ہیں, تو عرب میں بھی اس وقت مدنی چینل دیکھا جا رہا ہوگا. اب تک کی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے عبداللہ بھائی, امام اعظم کی تجارت, امام اعظم کا تقویٰ, آپ کی حدیث دانی, ان کے چند انتخابات ایک اچھے سے مدنی گلدستے میں پرو کر آپ عربی اسلامی بھائیوں کے لیے پیش فرمائیں.
ماشاءاللہ. حدیثنا اليوم معروف امام الائمه الامام الاعظم الامام ابو حنيفه النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله تعالى عنه, فقيه وعالم زمانه وعصره, ونحن نتبعه الى هذا الوقت والى هذا العصر. هو صاحب المذهب الحنفي في الفقه الاسلامي. اشتهر هذا العالم الفقيه بغزارة علمه وأخلاقه الحسنة, حتى قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ويعد أبي حنيفة من التابعين رضوان الله تعالى عليه أجمعين, فلقد لقي عددا من الصحابة, فمنهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وكان معروفا, كان الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه معروفا بالورع, كان معروفا بكثرة العبادة, كان معروفا بالوقار والإخلاص وقوة العلم وقوة الشخصية.
سبحان الله.
كان رحمه الله تعالى يعتمد في فقهه على مصادر كثيرة, معروف يعني كان يعتمد في فقهه على 6 مصادر. عرف هذا الإمام, الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى في تقواه بأنه كان صوام النهار, كان يصوم النهار, وقوام الليل أي كان يقوم الليل, كان صديقا للقرآن, كان صديقا للقرآن. يعني عرف عنه كثرة تلاوته, عرف عنه كثرة ختماته للقرآن, مستغفرا في الأسحار. وكان من أسباب تعمقه في العبادة أنه أقبل ذات يوم على جماعة من الناس, فسمع منهم يقولون أن هذا الرجل الذي ترونه لا ينام الليل. هؤلاء الجماعة يقصدون بالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى, فيقولون أن هذا الرجل الذي ترونه لا ينام الليل. فلما سمعهم قال: إني عند الناس على خلاف ما أنا عليه عند الله تعالى, والله لا يتحدث الناس عني منذ الساعة بما لا أفعل, ولن أتوسد فراشا بعد الموت بعد ذلك اليوم حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. فعرف عنه أنه ترك النوم, يعني خلاص ودع تلك الحياة التي كانت قبلها بعد أن سمع هذا الكلام. وكما ذكر الشيخ يوسف حفظه الله تعالى, قال أن الإمام أبو حنيفة كان معروفا في تجارته, كان عنده مبدأ قوي. ما هو المبدأ؟ أن كل امرئ لا يضع إلا لقمة، يعني يضع لقمة في فمه أزكى ولا أعز من لقمة يأكلها من كسب يده.
ما شاء الله.
ولذلك كان يخصص جزءا من وقته للتجارة، وكان يتاجر معروف، كان يتاجر في الصوف، وكان يتاجر في الحرير، وكانت تجارته رابحة، وكان متجره معروف يقصده الناس فيجدون فيه الصدق في المعاملة والأمانة في الأخذ والعطاء وفي التجارة، تدر عليه خيرا وفيرا وتهبه من فضل الله سبحانه وتعالى أموالا كثيرة. وكذلك كان معروفا في الصدقات والخيرات في الفقراء وفي طلاب العلم وفي المشايخ والعلماء. كان رحمه الله تعالى يأخذ المال من حله ويضعه في محله، كان يأخذه من حله ويضعه في محله، وكان كلما حال عليه الحول يعني كان يخرج الزكاة. أحصى أرباحه من تجارته واستبقى منها ما يكفيه لتجارته، ثم يشتري بالباقي حوائج القراء والمحدثين والفقهاء وطلاب العلم وأقواتهم وكسوتهم. وكان يقول لهم، انظر ماذا كان يقول لطلابه، كان يقول لهم: هذه أرباح بضائعكم أجراها الله لكم، أجراها الله سبحانه وتعالى على يدي، والله ما أعطيتكم من مالي شيئا وإنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني ماذا نحن ندرس، ماذا نتعلم من هذا الشيء؟ يعني علينا أن نقف في كل وقفة، علينا أن نقف في كل أمر، علينا أن نقف ونستفيد ونتعلم كيف كان هؤلاء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كيف كانوا هؤلاء الأئمة، يعني كانوا متبحرين في العلم ومتمكنين في التجارة. يعني إذا ذهبنا إلى التجارة فكانوا يصدقون ويخلصون في المعاملات ومع الناس وفي تجارتهم. كما عرف أن في يوم أتته امرأة عجوز تطلب ثوبا من حرير، فلما أخرج لها الثوب المطلوب قالت له: إني امرأة عجوز ولا علم لي بالأثمان، يعني ما عندي علم بثمن، فبعني هذا الثوب بثمن الذي اشتريته وضف عليه قليلا من الربح فإني ضعيفة. فانظر ماذا قال لها، قال لها: إني اشتريت ثوبين اثنين في صفقة واحدة، يعني في شراء واحد، ثم إني بعت أحدهما برأس المال إلا 4 دراهم، فخذي هذا الثوب مني ب4 دراهم. يعني لم يكسب منها شيئا، يعني هذا كان صدقه في المعاملة، وكان صدقه في معاملة الناس. كان من جود وكرم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها على غيرهم، يعني هذا كان في النفقة. يعني إذا ذهبنا إلى أي زاوية من زوايا العلم أو إلى أي زاوية من زوايا الدنيا، في مكان يستطيع أن يكسب منه الأجر والثواب، فنجد الإمام أبو حنيفة قد احتل مكانا وموقفا في ذلك المجال، إلا وقد حصل مكانة عظيمة في ذلك المجال. وإذا أردنا أن نعرف عن صدقته وأخلاقه وتعامله وخوفه من الله سبحانه وتعالى، نتعلم أو ندرس هذه الرواية. كان لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كما ذكر أخونا يوسف حفظ الله أن كان له شريك في بعض تجارته واسمه حفص بن عبد الرحمن، فكان أبو حنيفة يجهز له أمتعة الخز الحرير ويبعث بها معه إلى بعض مدن العراق، فجهز له ذات مرة متاعا كثيرا وأعلمه أن فيه ثوب فيه كذا وكذا من العيوب، وقال له: إذا هممت ببيعها فبين للمشتري ما فيها من عيب. طيب، فباع حفص حفظه الله تعالى المتاع كله ونسي أن يعلم المشتري بما فيه هذا الثوب من عيوب. فلما عرف بذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ماذا قال أو ماذا فعل؟ بحث عن ذلك الذي أخذ هذه التجارة، بحث عن ذلك التاجر فلم يجده، فأخرج أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ثمن هذه البضاعة كلها زكاة وصدقة.
سبحان الله ما شاء الله.
يعني انظر الله. بدل ذلك أخرج زكاة ماله، أخرج تلك ثمن تلك البضاعة كاملة زكاة وصدقة.
كابت.
طيب إذا ذهبنا إلى أخلاقه، يعني مجال واسع. أخلاقه رضي الله تعالى عنه أنه كان طيب المعاشرة، حلو المؤانسة، يسعد به جليسه، كل من جلس معه يسعد، ولا يتعب من غاب عنه، ولا يتعب من يغيب عنه أيضا. ولو كان له عدو حدث أحد أصحابه، يعني حتى لو كان له عدو فلا يتحدث عنه ولا يغتابه. فيقول أحد أصحابه، انظر ماذا يقول، قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، ما أبعد أبي حنيفة عن الغيبة، فإني ما سمعته يذكر عدوا له بسوء قط. فقال له سفيان: إن أبا حنيفة أعقل من أن يسلط على حسناته من يذهب بها.
ما شاء الله.
الغيبة أمر عظيم، الغيبة يعني تذهب بحسناتك، يعني رب هذه الغيبة تأكل من حسناتك وتأكلك. فكان الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه مولعا باقتناص ود الناس، كيف يكسب ود الناس، كيف يكسب محبة الناس. كان حريصا على استدامة صداقتهم، كيف يكسب صداقتهم ومحبتهم. وقد عرف أنه ربما مر به رجل من الناس فقعد في مجلسه من غير قصد ولا مجالسة، فإذا قام سأل عنه، فإن كانت له حاجة، يعني إذا كان فقير أعانه، يعني بدون معرفة، فكان يعطي للناس وينفق للناس. فهذا إمام، يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. طيب ما وجه أو ما سبب ذكرنا عن سيرة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى؟ يعني لم نأتي ونقف عند هؤلاء العلماء أو عند هؤلاء الأسلاف أو عند هؤلاء أصحاب المذاهب، سواء كانت مذاهب فقهية أو كانت مذاهب أخرى، مذاهب علمية، لم نتذكر أو لم نذكر هؤلاء إلا لكي نقتدي بهم، لكي نحذو وفقهم، لكي نتعلم منهم، ولكي نعلم أبناءنا وطلابنا وأجيالنا القادمة من هؤلاء السلف ومن كانوا، وكم لهم إحسانات واستحسانات علينا ونحن كأمة مسلمة. النبي عليه الصلاة والسلام له فضل عظيم علينا. فهؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء، فهؤلاء العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم.
ما شاء الله. إمام أعظم أبو حنيفة رحمة الله عليه، كي أخلاق، آپ کی تجارت، آپ کے علم، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سخاوت کے حوالے سے عربی میں مدنی پھول دیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے آئمہ کیا کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. علم حدیث میں، اسماء اور رجال میں آپ کو بڑا کمال حاصل ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کی قسم کھا کر جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کسی کو عالم نہیں پایا، اور ہم نے ان کے اکثر مسائل کو اختیار کر لیا ہے. اسی طرح حافظ علی بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر تمام ہم عصر علماء کا علم امام اعظم کے علم کے مقابلے میں تولا جائے تو امام اعظم کا علم سب کے علم پر غالب آ جائے گا. یہ مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. ہمارے ساتھ پشتو مبلغ بھی موجود ہیں، اگر پشتوں میں کچھ مدنی پھول امام اعظم کی سیرت پر بیان ہو جائے.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما خوگو اسلامی روڈو مدنی چینل کا تن کو دن مونگا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نبارہ کی خبر کہو، اور سلور امامان لقتیر شوی دی دنیا کے، اور پٹول دنیا کے الحمدللہ دا غدا سلور چکم آئمہ حضرات دی امامان دی پتہ کہ ماندی یو نہ یو کس طرح خلق فالو کے یغی تقلید کئی. منگا الحمد للہ حنفی او امام اعظم ابو حنیفہ چنو بن نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ.
دی بارہ کے دا خبر راغل دا چتا سو یوزل چرتا رمان وئی او پلال کے چرتا اوب پرتی وے سکی چڑ گون دے پروتو تا سخ پپ آگے کے دن نارالا انو آگا چکم کیچڑ او بو بھی خراب ہے آگا یو دیوال دا پاسا لاڑے او آگا دیوال دا آگے کسو چے مسلمان نو لگا غیر مسلم ہو کافر ہو او ستاسو کا رزدار ہو نو تاسو دیر حریان پاتو شو جدہ دیوال خراب شو او گا دا گونہ دینا زا صفا کوما نو بیا خور را لڑی گی دینا دا خور دیوالو تاسو آگے کس لاو جو دیسا دا سو کما انو آگا پدی خبر لوگوں دی اریان شو چې تاسو خپل کرزل راغلی یا نه تاسو ورته وځ تاسو خپل کرزل نه راغلیم تاسو دا دیوال چې کوم دی دا زما د خپې نه خراب شو او په پکې را لیکي چړ پی رالو انو دا څنګه صفا کا موس انو هغه ډیر زیات متاثر شو چې دا د مسلمانو امام دی چې زما دیوال خراب شو او د پرل کې د الله اوس دا ير رالا چې دا دیوال څنګه صفا کوم او تاسو ورته وې هغه کافر ورته وې چرا دیوال رستو صفا کئی تاسو مخ کے زما رڑ صفا کئی زما دا رڑنا چکم دا کفر گندگی دا کفر گندگی دا دارا نہ لر کئی او تاسو بیا ورتا کلمہ ہوئے او آغا مسلمان شل زما خو گو اس ٹائم دا زمونگا امام امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یوزر کاروبار کے تاسو لا دا دیش زرا درہم نفع شوا خو یو خبر پکے دا شک پکے چرتا رالا تاسو آغا دیش زرا درہم چکم نفر اغلو کاروبار کے اگر دا اللہ پا لارا کے تاسو صدقہ کا اور دم رلو امامو چے سلویخ کالا پوری دا ماسکوتن مزنل دا ماسکوتن دا اودسنا دا سحر موزی کڑے دے دا عشاء موز نوازو چکم دے اگر دا سحر موزی ادا کڑے دے دا اگر شاہد تاسو بارا کے دیر جارے برکتو نا خبری راغلی دے بارحال زمان خوک گو اسلامی روڑوں منگلم پکار دے پر سیرت واندی منگم عملو کو اور جزان اللہ حنفی وائی دا حقوق والعباد ہم بمونگا خیال ساتو تاسو دا یو کافر دا دیوال خیال ساتو لو منگا دا مسلمانوں خیال نہ ساتو دا بسنگا کار چلے گی ایک مدنی پھول عرض کر دوں محسن بھائی کہ جس طرح کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے بے خیالی میں کیچڑ لگ گئے ہے نا اور دیوار کو صاف کرنے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں ہمارے ہاں تو یہ روٹین کا مسئلہ ہے جو بھی آتا ہے دیواروں پہ اشتہار لگا دیتا ہے سب کچھ حتیٰ کہ مسجد کے دیواروں کو بھی نہیں بخشا جاتا جو وقف کا معاملہ ہوتا ہے اس میں تو اس کے بارے میں کچھ علماء بیٹھے اگر عرض کر دیں
امیر السنت نے تو یہ اشکوں کی برسات رسالے میں تحریر فرما دیا نا کہ کسی کی دیوار پر بغیر اجازت اس کے پوسٹر نہیں لگا سکتے کیونکہ پوسٹر لگانے میں جب پوسٹر نکلے گا تو وہ اس کا رنگ بھی خراب ہوگا چوکنگ کر دیتے ہیں اس کی دیوار پہ اس نے ہزاروں روپے خرچ کیے ہوتے ہیں سارے اس کی چوکنگ کی وجہ سے اس کی رنگت اور خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے تو یقیناً مسلمان کی دل آزاری اور ایسا جائز نہیں ہے لہٰذا اگر پوسٹر وغیرہ لگانے ہیں تو صاحب دیوار سے اجازت لی جائے بغیر اس کی اجازت کے پوسٹر وغیرہ نہیں لگائے جائیں جمیل بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم پیروکار ہیں حنفی ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم حنفی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار حنفیوں کے لیے کوئی بشارت کوئی ایسی برکت ہو کہ جس سے ہمارے دلوں کو مزید خوشی اور پختگی حاصل ہو امام اعظم کی محبت میں
انشاءاللہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زندگی ہے اس میں آپ نے 55 مرتبہ حج کیا ہے اور جب آخری مرتبہ آپ بیت اللہ شریف گئے تو وہاں پر آپ نے جو کعبہ شریف کا دربان تھا ان سے گزارش کی کہ آپ اگر بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول دیں تو میں اندر جانا چاہتا ہوں تو آپ کی اس بات پر دروازہ کھول دیا گیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب اندر تشریف لے گئے وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور ان 2 رکعت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا قرآن پاک ختم فرمایا
سبحان اللہ
اور پھر نماز سے فراغت کے بعد نوافل ادا کرنے کے بعد اندر ہی 2 ستونوں کے پاس آپ بیٹھے اور وہاں پر رو رو کر آپ مناجات کرتے رہے دعائیں کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی سے اور مغفرت طلب کرتے رہے اور فرماتے ہیں کہ بیت اللہ سے کہ ایک گوشے سے ایک کونے سے آواز آئی کہ تم نے اچھی طرح ہماری معرفت حاصل کر لی اور ہم نے تمہیں بخش دیا
کیا بات
اب یہاں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آگے جو ایک جملہ ہے یہ ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے اور یہ سب مسلمان چاہتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے کیونکہ اپنے اعمال تو ایسے نہیں ہیں ہم تو اس قابل نہیں مولا کسی کے صدقے میں ہی بخش دے فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے
ہماری معرفت حاصل کر لی، ہم نے آپ کو بخش دیا، اور قیامت تک جو بھی تمہارے مذہب یعنی تمہاری تقلید کرے گا ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔
سبحان اللہ،
تو یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں امام اعظم کی سچی محبت دے، اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی جہاں ہم شریعت میں تقلید کرتے ہیں، احکامات میں تقلید کرتے ہیں، وہیں آپ کے تقوی میں بھی آپ کی پیروی کریں، آپ کی سخاوت میں بھی پیروی کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں بھی پیروی کریں، آپ رحمت اللہ علیہ کے خوف خدا میں بھی پیروی کریں۔ کاش کہ ہم امام اعظم کی سیرت کے آئینہ دار بن جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں برکتیں ملے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے احادیث طیبات میں بھی بشارت ہیں۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں راشد بھائی، اس حدیث کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گا کہ حدیث پاک میں ہے، امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان العلم بالثریا لتنالہ رجال من ابناء فارس، کہ اگر علم ثریا پر پہنچ جائے تو فارس کے مردوں میں سے ایک جوان مرد اس تک پہنچ جائے گا۔ اس حدیث پاک کے بارے میں محدثین نے جو کلام کیا ہے، اس بارے میں آپ مدنی پھول دیجیے۔
جی، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چل رہا ہے، اور مختلف اسلام بھائیوں نے اپنے مدنی پھول پیش کیے، اس میں آپ نے ایک یکسانیت دیکھی ہوگی، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب بیان کرنے والی عوام نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کے اور اپنے فن کے امام ہیں۔
اللہ اللہ،
یہ امام اعظم کا بڑا شرف ہے۔ فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے، متن ہے تنویر الابصار، اس کی شرح ہے در مختار، اور اس پر حاشیہ ہے رد المختار، اور اس پر اعلی حضرت کی تالیخ جد الممتار۔
کیا بات،
در مختار
کروا دیں اس کو،
جی
پہلے حفظ کروا دیں۔
تنویر الابصار،
جی،
اس کی شرح ہے علامہ اسکفی کی در مختار، اس در مختار شرح پر حاشیہ علامہ شامی کا رد المختار، اور اس رد المختار حاشیے پر امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا کی تعلیق ہے جد الممتار، جو مکتبۃ المدینہ نے بڑے اچھے انداز میں اس کو چھاپا ہے۔
ٹھیک ہے،
در مختار کے مقدمے میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر خیر ہوا تو وہاں بڑے پیارے، اور مطلب یہ سمجھ لیں کہ جتنی ہم نے گفتگو یہ سب کا ماں حاصل اور خلاصہ بیان کیا۔ در مختار کے الفاظ ہیں کہ الحاصل ان ابا حنیفۃ النعمان من اعظم معجزات المصطفیٰ بعد القرآن، کہ قرآن پاک کے بعد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام اعظم۔
کیا بات، کیا بات،
اور علامہ شامی نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ کیوں ہیں، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عہد مبارک میں، جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد نہیں ہوئے تھے، آپ کی دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی تھی، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبی خبر ارشاد فرمائی تھی، اور جو آپ نے روایت پڑھی کہ اگر علم، اور ایک روایت میں کہ اگر دین ثریا ستارے کے پاس ہوتا تو فارس کا ایک نوجوان اسے لے آتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ، جو فقہ میں امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، لیکن امام اعظم کی فضیلت پر آپ نے پوری کتاب تحریر فرمائی، تبیز الصحیفہ بمناقب ابی حنیفہ۔ اسی طرح انہی کے ہم اثر ہیں امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ، یہ بھی شافعی ہیں، انہوں نے بھی پوری کتاب تحریر فرمائی الخیرات الحسان کے نام سے۔ ان کتابوں میں ان ائمہ نے، شافعی ائمہ نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا، اور علامہ سیوطی نے تبیز الصحیفہ میں اس حدیث کی سند کی صحت کو بیان کیا کہ یہ بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی بنیاد پر یہ اعتماد سے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں سے مراد امام اعظم ہیں۔
کیا بات،
اور
کیا
علامہ شامی نے اس مسئلے کو بالکل حل کیا کہ اس میں دوسری رائے ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر اہل فارس، کیونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اہل فارس سے تھا، علامہ شامی رد المحتار میں فرماتے ہیں کہ اہل فارس میں سے آج تک کوئی شخص علم اور معرفت اور فقہ اور حدیث کے مقام میں ایسے مرتبے پر فائز نہیں ہوا جس مرتبے پر امام اعظم۔
سبحان اللہ،
تو امام اعظم کی فضیلت پر ائمہ نے جزم کیا ہے کہ یہاں سے فارس سے مراد امام اعظم۔
کیا بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بشارت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ فرمایا، نبی جیسے فرمایا کہ علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعظم معجزات میں سے ایک امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں، آپ نے دین کو تقویت بخشی، لوگوں کو مسائل شرعیہ سکھائے، اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے مرتبے پر تھے کہ لوگ آپ کے سامنے شاگردی کے لیے آیا کرتے تھے اور سوالات کیا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء کہیں پھنس جاتے تھے تو امام اعظم سے مسئلے کو حل کروایا جاتا تھا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود اپنی والدہ سے کیسے محبت کرتے تھے،
ان کا ادب و احترام کیسا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کا کہا مانتے تھے؟ یوسف بھائی اس میں ایک واقعہ ملتا ہے امام اعظم کی اپنی والدہ سے محبت اور علم کے تعلق سے، اس کو اگر بیان کریں تاکہ ہمارے لیے والدین سے محبت کا درس ہمیں حاصل ہو.
جس طریقے سے راشد بھائی نے آپ نے احادیث کا بہت مستند کتابوں کا حوالہ دے کر یہ بیان کیا کہ بڑے بڑے جید علماء اکرام آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتے تھے، مگر خود ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز کیا تھا؟ چونکہ آپ کے والد گرامی جو ہے وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ ایک طویل مدت تک ماشاءاللہ زندہ رہیں، لیکن آپ کی والدہ جو تھی نا وہ اگر ان کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ فرماتی کہ مجھے کوفے کے عمر بن ذرہ سے جو ہے وہ مسئلہ پوچھنا ہے. اب وقت کے امام خود جو ہے وہ امام اعظم ہیں، اس کے باوجود اپنی والدہ کو مسئلہ کا جواب دلوانے کے لیے اس وقت کے علماء اکرام کے پاس پہنچتے اور ان سے جو ہے وہ مسئلے کا جواب طلب فرماتے. اب وہ جو خود علماء اکرام جو تھے وہ بیچارے خود سراپا عذر بن جاتے کہ حضرت میں آپ کے سامنے اپنی زبان کیسے کھولوں، میں کس طریقے سے آپ کے سامنے بیان کروں. لیکن امام اعظم فرماتے کہ نہیں، میری والدہ کا حکم ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا کہ وہ علماء اکرام جو ہے ان کو وہ مسئلہ خود نہیں پتا ہوتا، وہ پھر امام اعظم سے وہ مسئلہ پوچھتے، امام اعظم کے دیے ہوئے الفاظ کو وہ پھر دوہرا دیتے، اس کے بعد وہی مسئلہ امام اعظم آتے کہ اب جو ہے وہ عمر بن ذرہ نے جو ہے یہ جواب دیا. ایک اور مقام پر آپ کی والدہ جو ہے وہ اصرار کرنے لگی کہ مجھے جو ہے وہ خود جا کر ان سے مسئلہ دریافت کرنا، آپ پوچھ کر آتے ہیں وہ نہیں بلکہ مجھے جو ہے وہ خود جا کر مسئلہ پوچھنا ہے. اب امام اعظم روایتوں میں آیا کہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ کو خچر پر سوار کرتے ہیں اور اس کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلتے ہیں. کئی میل کا سفر ہے، پیدل چل رہے ہیں، وقت کے امام اپنی والدہ کو بٹھا کر خچر پر سوار کر کے اس وقت کے امام جو ہے عالم دین کے پاس پہنچتے ہیں. اب ان کے جا کر مسئلہ دریافت کرواتے ہیں اور ان سے جواب طلب فرما کر ان کی والدہ مطمئن ہوتی ہیں تو آپ جو ہے وہ انہیں واپس لے.
اسی طریقے سے والدہ کا احترام اتنا ہے کہ جو فرمایا وہ کرنا ہے.
بالکل اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار آپ کی والدہ محترمہ نے کوئی فتویٰ پوچھا تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ فتویٰ تحریر فرما دیا، لیکن آپ کی والدہ بولنے لگی کہ میں تو وہی فتویٰ قبول کروں گی جو ذرا لکھیں گے. گویا آپ کی والدہ کی دلجوئی کی نیت سے آپ جو ہے وہ فتویٰ پوچھنے کے لیے ذرا کے پاس پہنچتے ہیں اور فتویٰ جو ہے وہ امام ذرا کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کا جواب نہیں آتا. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ فتویٰ دیا ہے. چنانچہ ذرا جو ہے وہ اس پر لکھتے ہیں کہ یہ آپ نے جو امام اعظم نے جو فتویٰ دیا ہے وہی صحیح ہے اور میں اس کی تصدیق کیا
ہوں.
اب آپ کی والدہ جو ہے تو یہ مطلب ایک امام اعظم وقت کے امام کا یہ انداز ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہم اپنے والدین کا کس قدر ادب و احترام کرتے ہیں. آج دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں والدین سے بات کرنے میں جو ہے وہ کوئی خوف و خطر نہیں اختیار کیا جاتا،
ادب نہیں کیا جاتا.
مطلب والدین جو ہے وہ بسا اوقات ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے سے اگر بات کروں گی یا میرے بیٹے سے اگر میں کوئی گفتگو کروں گا تو وہ ابھی مجھے جھاڑنا شروع کر دے گا، ابھی جو ہے وہ میرے سامنے بدکلامی شروع کر دے گا. بسا اوقات تو کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں، آپ صرف مجھے ہی کام دیتے رہتے ہو، صرف میں ہی رہ گیا ہوں کام کرنے کے لیے. حالانکہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اپنے والدین سے اس طریقے سے گفتگو کرو جیسے ایک کرخ بادشاہ کے سامنے اس کا خادم یا غلام گفتگو.
اللہ اللہ صحیح بات ہے، والدین کا بڑا ادب و احترام ہے.
مانگتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے، مانگتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دام کو پھیلا تھی ہے ماں، اپنے بچوں کے لیے دام کو پھیلا تھی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں.
کیا بات ہے، ہمیں امام اعظم کی سیرت سے والدین کا احترام کرنے کا ذہن ملتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے سمندری گنبد،
یہ رسالہ لے لیجئے، یہ پڑھیے، نگران شورا کا بیان ہے والدین کے حوالے سے، وہ ویڈیو بیان سن لیجئے، اپنے والدین کا احترام کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ ہمارے ساتھ سندھی مبلغ بھی ہیں، سندھی میں امام آدم حق کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہمارے سندھی اسلامی بھائیوں کو عنایت فرمائیں۔
مٹھا مٹھا اسلامی بھائیو، اج اسان جو سلسلو ہے نا، جو موضوع ہو امام ہنجے تو اڑو، یعنی اسی پانا کے حنفی سدایا تھا تا اساں کے پانجے امام کے بارے میں خبر ہنجے تا اسان امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی جی سیرت کیڑی ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی لے ایکڑا تاجر ہوا، بیو ایماندار تاجر ہوا۔ ہاں اسان جے معاشرے میں اگر تجارت کرن وارا امام اعظم جی پیروی کن تا اساں جو معاشرو ایکڑو بہترین معاشرو جے کو بنجی ونے۔
واہ،
یعنی جے کو جے شے میں عیب ہنجے تو ہن شے جو عیب بدان ضروری ہے۔ ہاں اگر کئی چیز وہ وکڑے تو ہن شے میں عیب ہے تو ہن جو بغیر عیب بدائے وکڑن یہ ناجائز حرام ہے۔ پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اساں سیرت بدھی تا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سجو مال جو کو یعنی انہیں پروفٹ تا چھلیائیں بلکہ ٹوٹل رقم سا رائے خدام صدقو کرے چھلیائیں۔ ہاں اسی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی سیرتم جڑے ما جی پیروی جے کا اساں یوسف بھائی بیان کی اڑی پیروی اسی رساں تا ائیں عربی مبلغ اساں جے جکا استاد صاحب بیان کی تا ان کے اسی رساں تا اسانی سجی زندگی جو کو اقل صلات و سلام جی سیرت طیبہ اقل صلات و سلام جی سنت انسا گزارن اسانی بہترین جو ہے مشعل رائے اساں دا بہترین طریقو ہے تا اسی امام اعظم جی پیروی کراں۔ اسی پانا حنفی سلایا تا تا پانے امام جی پیروی کراں۔ امام ہنجے تا اڑو،
سبحان اللہ، امام ہو تو ایسا، اور کیسا امام ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ ابھی جیسے بیان کیا کہ بہت بڑے تاجر تھے، عبادت گزار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوف رکھنے والے تھے۔ چنانچہ عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تو آپ کے رخسار پر گریہ و زاری کے آثار نظر آتے تھے، روتے تھے۔ یہ تاجر ہونے کے باوجود امام اعظم کا کہ گھر کیا انداز کے ساتھ رہنے کا، سہیل بن مزاحم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دولت کدا پر جب میں حاضر ہوا تو ہم نے چٹائی کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی اور چیز نہ دیکھی۔ سادگی آپ کی تھی، عاجزی تھی، اتنے بڑے تاجر ہونے کے باوجود اپنا انداز زندگی سادہ رکھا تھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ کا کیسا خوف رکھتے تھے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا کہ آپ اکڑو بیٹھ گئے، یعنی اپنی گھٹنوں کو کھڑا کر کے اس کے سر درمیان میں رکھ کر بیٹھ گئے عاجزی والے انداز میں، اور رونے لگے، اور روتے روتے کہنے لگے، اے اللہ اپنے بندے نعمان کو دوزخ میں نہ ڈالنا، اے اللہ اپنے بندے نعمان کو دوزخ میں نہ ڈالنا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی اور مسلسل امام اعظم یہی دعا مانگتے رہے۔ یہ انداز ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آئیے آج یہ نیت اور عہد کیجئے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، امام اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں الحمدللہ یہی ذہن دیتا ہے کہ آئیے خوف خدا، عشق رسول، محبت صحابہ، محبت اہل بیت، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور اپنی دین و دنیا کو بہتر بنائیے۔ ہمارے ساتھ ایک کال ہے عربی میں، اس کال کو سن لیتے ہیں کہ عربی میں اسلامی بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی،
معكم محمد المدني من المدينة المنورة. ما شاء الله، سلسلة عالم ترى فروانا سلسلة رائعة جدا، تتحدث بعدة لغات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أفرحني كثيرا وجود اللغات المتعددة لوصول الرسالة الدينية ورسالة الدعوة الإسلامية إلى أشخاص يتحدثون بلغات عدة. وقد فرحت كثيرا بوجود مبلغ يتحدث باللغة العربية، فأحببت أن أسجل هذه الرسالة وأرسل إليكم، يعني فان شكر وتقدير لكم. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يعطيكم القبول ويوفقكم لافتتاح قناة مدني باللغة العربية، نسأل الله لكم التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين. شكرا لك. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کال کی. آئیے آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ کی منقبت کے دو تین اشعار سنتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کی محبت کو دل میں بڑھاتے ہیں. جی عدنان بھائی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے نام لاما ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت ہے نام لاما ابن ثابت ابو ہے ان کی کنیت پکارتا ہے یہ کہہ گئے عالم امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے دھوم چاروں طرف صفا کی بھری ہے جھولی ہر ایک گدا کی ہے دھوم چاروں طرف صفا کی بھری ہے جھولی ہر ایک گدا کی امام اعظم ابو حنیفہ مرو شہاز سبز گنبد ہو مد بنا کا بقیہ غرقد مرو شہاز سبز گنبد ہو مد بنا کا بقیہ غرقد
تعالیٰ ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے
دوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ.